الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلسلہ دلچسپ مکالمے کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں اعرابی کے ایک سوال اور پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی طرف بڑھوں، آپ کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدالعلماء علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک عورت حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا سیدی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے اسے عمل بتا دیا، اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو سنایا، سن کر آپ بھی بڑے مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، یا سیدی، آپ نے مجھے پہچانا، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا، ارے اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح سے آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشع بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپائے فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کثرت سے درود پاک اللہ کرے کہ ہماری عادت بن جائے اور ہم اپنے مرحوموں کو بھی ایصال ثواب کرنے والے بن جائیں، تو ہمارے ثواب میں سے تو کچھ کم نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے مرحوموں کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ یاد دلاتا چلوں، روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جی ہاں، نوٹ کر لیجئے، کیا آپ نے آج پڑھا یا نہیں؟ پڑھا ہے، مرحبا، اور اضافہ کر دیجئے، جتنا گل ڈالیں گے اتنا میٹھا ہی میٹھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی رحمت رسول عظمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ جناب میں اعرابی جو دوسرا سوال عرض کرتا ہے وہ کیا تھا، وہ سوال بھی عرض کرتا ہوں اور رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم ترین حکمت بھرا جواب عطا فرمایا وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ اعرابی کا دوسرا سوال تھا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ کیا؟ سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو رسول بے مثال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب باکمال عطا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا میٹھا سہنا پیارا مختصر پر اثر اور جامع جواب ہے. اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. علم یہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے قرآن مجید میں علم والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ارشاد ہوا پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 28 ترجمہ کنز الایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ علماء اہل خشیت یعنی اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہیں، اور اہل خشیت کی جزا جنت ہے. جیسا کہ رب کریم جل مجدہ نے قرآن کریم کی 30ویں پارے کی سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. ترجمہ کنز الایمان، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی. یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے. حدیث پاک میں بھی آیا کہ محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نوال صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا. اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، رب کریم جل مجدہ کی آپ پر رحمت ہو. اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکتوں سے ہمیں ہرگز ہرگز محروم نہ فرمائے. اس حدیث پاک کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ بے مثال ہے، انمول ہے. اللہ اکبر. اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے کہ آقا نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ دو امن جمع کروں گا. اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا. توجہ فرمائیے گا ذرا کہ ہم دنیا میں اپنے مولا سے کتنا ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس معاملے میں ہم نے واقعی اس کیفیت کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آخرت کے لیے چھوڑ رکھا ہے؟ اور جسے پاک کے مفہوم کے مطابق دنیا میں بے خوف رہے تو آخرت میں ڈرائے جائیں گے، اور دنیا میں ڈرتے رہے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آخرت میں بے خوف ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کی شان ارشاد فرماتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک خبردار اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے محبوبوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے، کیونکہ وہ دنیا میں ڈرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں، وہ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اشک باری کرتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے کثرت سے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جناب میں عاجزی کا بازو بچھاتے ہوئے روتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں. اور آپ اسلاف کی ہسٹری اٹھا کر دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اپنی بایوگرافی اٹھا کر دیکھ لیجیے، حضور کے اپنے معمولات زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضور کے اللہ کریم کے حضور اشک باری کو ملاحظہ فرما لیجئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری اٹھائیے، سیدنا آدم علیہ السلام کی ہسٹری اٹھائیے، سیدنا زکریا علیہ السلام کی ہسٹری اٹھائیے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ہسٹری اٹھائیے، سیدنا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری اٹھا کر تو دیکھیے، آپ کو ان کی حیات طیبہ میں ایک غالب پہلو نظر آئے گا، یہ اپنے رب عز و جل سے ڈرنے والے تھے، اپنے رب سے خوف رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسے مقام، کیسے مرتبے، کیسی شانیں، کیسی بلندیاں عطا فرمائی. اسی طرح صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، حسنین کریمین، ازواج مطہرات، امہات المومنین، سیدہ زہرا، اللہ اکبر کبیرہ، اٹھائیے ان کی ہسٹری، اٹھائیے ان کی سیرت کو، آپ کو ایک غالب پہلو نظر آئے گا، یہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی مولا سے ڈرنے والے ہیں. ہم کرتے ہی کیا ہیں؟ ہم سے تو فرض روزے نہیں رکھے جاتے، فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی، فرض زکات دیتے ہوئے، معافی کا خواستگار، ہمیں گویا موت سی آتی ہے، فرض حج کے معاملے میں جتنی سستی ہم نے برتی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. آپ غور کیجئے، اور فرائض و واجبات کے علم کے حصول کے لیے ہم کس قدر، آپ کے سامنے ہماری کیفیت ہے، آپ کے سامنے. یہ تو اللہ تعالی رحمت کی نظر کرے کہ رمضان کریم کے مبارک ایام آ جاتے ہیں تو گویا یہ ریمائنڈر سا مل جاتا ہے، کچھ تزکیے کی صورت سی بن جاتی ہے، ورنہ ہماری حالتیں کیا ہیں. تو اللہ تعالی رحمت کی نظر کرے، نیچے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مجھ اور آپ کو یہیں ڈرنے کی توفیق دے. اللہ کا ڈر ہوتا تو نماز چھوڑتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو ماہ رمضان کے روزے چھوڑتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو جھوٹ بولتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو غیبت کرتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو وعدہ خلافی کرتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو چغلی کھاتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ قطعی تعلق کرتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو اپنے ہی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو اپنی بہو پر پات پات پر تانا کشی کرتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو اپنی ساس کی غیبتیں کرتی، تو اللہ کا ڈر ہوتا تو کیا ہم سود کا لین دین کرتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو کیا ہم رشوت کی طرف بڑھتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو کیا ہم ملاوٹ والا مال بیچتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو مجھے آپ بتائیے نا کہ یہ کیفیتیں ہوتی کہ ہم بات بات پر بدتمیزی کا بازار گرم کرتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو آپ بتائیے نا جو حالات ہیں، ہر شخص لڑنے کو تیار ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے بھڑ رہا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ باتیں وہی کر رہا ہے جس کا داؤ نہیں چل رہا ہے، ورنہ حقیقت پر مبنی یہ ہے کہ ہر کوئی گویا چھرے کانٹے لے کر تیار کھڑا ہے کہ بس کھال سمیت اس کو کسی طرح کاٹ ڈالو. تو اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی. ہاں، اللہ والوں کا انداز، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہے، چونکہ وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی ذات بابرکات کے تعلق سے معرفت رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ مولا کی حضور حاضری دینی ہے. ایک مالک یوم الدین ہے، ایک میرا رب ہے کہ جسے مجھے جواب دینا ہے. اس رب کا خوف نہ رکھ کر ہم دنیا میں تو شاید ظلم کے بازار گرم کر لیں گے، اللہ کا ڈر ہوتا تو آپ خود بتائیے غریب کسانوں کے حق کی کیا کیفیت ہے، ان کی فیملیز کو کس طرح سے قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، قرضوں کے کھاتے چڑھے پڑے، سودوں کی ترکیبیں بنی پڑی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ صورت نہ ہوتی، اللہ کا ڈر ہوتا تو تکبر ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ غرور کی کیفیت ہوتی، اللہ کا ڈر ہوتا تو اللہ کی مخلوق کو چوٹی کی طرح مسلنے کی باتیں کی جاتی، اللہ کا ڈر ہوتا تو اپنے خاندان، اپنے منصب، اپنے نسب، اپنی مال، اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنی حشمت کے ڈنکے بجاتے ہوئے ہم جناب والا کسی انسان کو انسان نہ سمجھتے، اپنے ڈیزگنیشن پر، اپنی کوالیفیکیشن پر، اپنی ایبیلٹی پر، اپنی اسپیشلٹی پر ہم پھولے نہیں سماتے. اللہ کے در والوں کا یہ انداز نہیں ہوتا میرے بھائی، اللہ کے در والوں کی یہ صورت نہیں ہوتی میری بہن. اللہ سے ڈریے، خدا کی قسم اللہ سے ڈریے. رسول محتشم، نبی معظم، شفیع امم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حکمت کی اصل، ہاں حکمت کی اصل اللہ پاک کا خوف ہے، حکمت کی اصل اللہ پاک کا خوف ہے. اے انٹلیکچوئل، اے دانش مند، اے ہوشیار، ایک چالاک، اے زیرک، اے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، کلیور، اللہ کا ڈر. اللہ مجھے بھی نصیب کرے اور مجھے سننے والوں کو بھی نصیب کرے، واقعی ہمیں اپنے رب تبارک و تعالی عز و جل کا ڈر نصیب ہو جائے نا، تو خدا کی قسم مدینہ 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 ہو جائے. حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوف کی کچھ درجات ارشاد فرمائے، میں چاہوں گا کہ اس موقع پر اسے بھی میں ایکسپلین کروں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ خوف کے تین درجات ہیں. نمبر ایک، پہلا ضعیف یعنی کمزور، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہ رکھتا. مجھے امید ہے کہ اس میں بہت کچھ آ گیا. جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو، مثلا جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر محض جھرجھری لے کر رہ جانا اور پھر سے غفلت و معصیت میں گرفتار ہو جانا، اور یہ عمومی طور پر مزاج ہے. ابھی جیسے کچھ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کچھ سوچ بچار کا موقع ملے گا، دو چار پانچ دس پندرہ منٹ گزریں گے، ہم کسی اور چیز کی طرف مائل ہوں گے تو سب بھول بھلیاں ہو جائے گا جناب، رات گئی بات گئی والا مزاج ہو جائے گا ہمارا. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا جو درجہ ہے خوف کا، اسے کہا جا رہا ہے معتدل یعنی متوسط، میڈیم. یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہے. مثلا عذاب آخرت کی وعیدوں کو سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالی کی امید رحمت بھی رکھنا، یہ بہترین ہے ماشاءاللہ، متوسط. مگر تیسرا جو ہے اس سے بھی ایکسٹرا آرڈنری، وہی قوی یعنی مضبوط، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو نا امیدی، بے ہوشی اور بیماری میں مبتلا کرتے. مثلا اللہ تبارک و تعالی کے عذاب وغیرہ کا سن کر اپنی مغفرت سے نا امید ہو جانا. معتدل جو درجہ ہے نا، میڈیم والا، کہ جس کی تعریف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہو. مثلا عذاب آخرت کی وعیدوں کو سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالی عز و جل سے امید رحمت بھی رکھنا. علماء نے لکھا ہے کہ ان سب میں بہتر درجہ معتدل ہے، اور کیونکہ خوف ایک ایسے تازیانے یعنی کوڑے کی مثل ہے جو کسی جانور کو تیز چلانے کے لیے مارا جاتا ہے، لہذا اگر اس تازیانے یعنی ہنٹر کی ضرب اتنی ضعیف ہو، اتنی کمزور ہو کہ جانور کی رفتار میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر یہ ضرب اتنی شدید ہو، اتنی قوی ہو کہ جانور اس کی تاب ہی نہ لا سکے، اور اتنا زخمی ہو جائے کہ اس کا چلنا ہی ممکن نہ رہے، تو یہ بھی نفع بخش صورت نہیں. اور اگر یہ معتدل ہو، میڈیم سائز کی ہو، متوسط ہو، معتدل ہو، تو جانور کی رفتار میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہوگا اور وہ زخمی بھی نہیں ہوگا، تو یہ ضرب انشاءاللہ عز و جل بے حد مفید رہے گی. اچھا، اللہ رحمت کی نظر کرے، سم ٹائم آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین ہر ایمان والا کسی نہ کسی انداز سے اپنے رب عز و جل سے خوف رکھتا ہے. جی ہاں، یہ تو ہے الحمدللہ رب العالمین، چاہے وہ ضعیف ہی صحیح جیسے میں نے آپ کی خدمت پیش کیا، مگر اسے آنا معتدل کیفیت میں ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے. فقیہ ملہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خوف کی آٹھ علامتیں بیان کی ہیں، آئیے میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں. ایک، انسان کی زبان میں وہ اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ، غیبت، فضول گوئی سے روکے گا، اور اسے ذکر اللہ عز و جل، تلاوت قرآن کریم اور علمی گفتگو میں مشغول رکھے گا. خوف خدا کی دوسری علامت اس کے شکم میں، اس کے پیٹ میں، وہ اس طرح کہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیز بھی بقدر ضرورت کھائے گا. تین اس کی آنکھ میں کہ وہ اس طرح سے کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا، اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھے گا. اس موقع پر میرا ذہن بن رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں اتنا تو عرض کروں کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جس میڈیم پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ تو اللہ شیخ کامل کے درجے بلند کرے کہ جنہوں نے الحمدللہ رب العالمین اس الیکٹرانک میڈیا کا ٹی وی کے ذریعے سے بہترین استعمال ہمیں دے دیا، ورنہ اسی ٹی وی کے ذریعے سے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، ان موبائلوں کے ذریعے سے کیا دیکھا جا رہا ہے، آج کے نوجوان کا ان ڈیوائسز کے ذریعے سے کیا انہیں ماک ہے، راتوں کے سناٹے میں سب سے چھپ کر، سب سے الگ اندھیرے میں کمبل میں چھپ کر کیا دیکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سوہنی پیاری دلبر آنکھوں کا صدقہ ہمیں حیا کی نعمت عطا کرے، ہمیں آنکھوں کے حرام دیکھنے سے بچائے. آج یہ میرے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آج کا نوجوان تو نوجوان، بوڑھا بھی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا نے ایسی تباہی مچا رکھی ہے کہ بچہ بچہ بھی اس بے شرمی کا گویا کہ حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف کی علامت ہے کہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھے گا. چوتھا، اس کے ہاتھ میں، وہ اس طرح سے کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعت خدا و اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں استعمال کرے گا. پانچویں علامت، اس کے قدموں میں، وہ اس طرح کہ وہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرے گا بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کے لیے اٹھائے گا. چھٹا، اور اس کے دل میں، وہ اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض، کینہ اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دور کر دے اور اس میں خیرخواہی اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار کرے. اور سچی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، یوں تو مومن کو ہونا ہی ایسا چاہیے یار، مگر بالخصوص پھر رمضان کریم کے مہینے میں یہ جذبہ خیرخواہی تو بڑھ جانا چاہیے، یہ جذبہ خیر سگالی تو بڑھ جانا چاہیے، یہ جذبہ محبت تو بڑھ جانا چاہیے. مگر بدقسمتی ہے یقین مانیے میرے معاشرے کی کہ اللہ اکبر کبیرہ، ان دنوں میں حرص بڑھ جاتی ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، تما بڑھ جاتی ہے، مال کمانے کی ہوس بڑھ جاتی ہے. افسوس 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 کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کی بجائے اگرچہ ملعون شیطان تو قید ہو گیا، مگر شیطانیت اور شیطانیت کی جتنی جزوی کیفیتیں ہیں وہ ہم سے جدا نہ ہو سکیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ساتویں علامت جو خوف کی فقیہ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری میں، اس طرح سے کہ وہ فقط اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرے اور ریا و نفاق سے خائف رہے. اور آٹھواں، اس کی سماعت میں، اس طرح سے کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنے. مگر افسوس آج ہینڈ فری کے ذریعے سے، افسوس ننی ننی ڈیوائسوں کے ذریعے سے آج میرا مسلمان کیا سن رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے، اپنا حقیقی واقعی ڈرنے والا بندہ بنائے. اور میں آخر میں عرض کرتا چلوں، حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اللہ سے ڈرو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا کرے اور خوف کی وہ کیفیات عطا کرے کہ جس کے سبب ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، سرفراز ہوں. ملتے ہیں اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ایک نئے سوال اور ایک نئے جواب کے ساتھ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.